منگل 16 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. ناروے کے دارالحکومت اوزلو میں حکومت افغانستان اور طالبان کے وفود ایک ہی کمرے کی امن کانفرنس میں آمنے سامنے تو صحیح، لیکن کیا ملاقات کریں گے؟ اوزلو سے ایک صحافی.
بالکل ملاقات تو ہوں گے، لیکن آفیشلی یہ تو طالبان نے آج بھی اناؤنس کیا ہے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. افغانستان میں مصالحت کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے وفود آج اوسلو میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. طالبان کے ترجمان نے اس کانفرنس کے دوران افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے. افغان طالبان کے سابق کونسل جنرل رحمت اللہ کاکا زادہ نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے اپنی امن تجاویز کی وضاحت کچھ یوں کی.
لیکن یہ جو ہم نے ایک جو پروپوزل دیے، اس پروپوزل میں مین جو چیز ہے کہ وہاں ہم افغان قوم کے اشتراک عمل سے ایک چیز کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پیر شریعت سے مکر جائیں، مثلا کوئی وہ جو بات چیت پہ مکر جائیں نہ کر لے، تو ظاہر ہے کہ رائے عامہ پھر اس کے مقابلے میں جائے گی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں موت کی سزا پانے والے 10 افراد کو آج پھانسی دے دی گئی. حالیہ ہفتوں میں ایک ہی دن میں یہ سب سے زیادہ پھانسیاں ہیں. شہزاد ملک.
راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 3 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. پنجاب کے وسطی شہر گوجرانوالہ میں ایک 12 سالہ بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے اور پھر اسے قتل کرنے کے مقدمے میں ایک مجرم کو پھانسی دے دی گئی. اس کے علاوہ فیصل آباد میں 2 مجرموں، جبکہ لاہور، سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں ایک ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا.
حکومت پاکستان کے ذرائع نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا ہے کہ بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے سیو دا چلڈرن کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. آصف فاروقی.
ایوانی وزیراعظم میں ہونے والے اس اجلاس میں غیر سرکاری تنظیموں کے معاملے پر غور کیا گیا، جس میں وزیر داخلہ، خارجہ اور دیگر حکام بھی موجود تھے. اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں جنہیں پاکستان میں کام کرنے کی اجازت ہے، وہ 6 ماہ تک ملک میں کام کر سکتی ہیں، لیکن وہ صرف انہی علاقوں تک محدود رہیں گی جس کے لیے انہیں متعلقہ اداروں نے اجازت دے رکھی ہے.
بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں پولیس نے 4 افراد کو ہم جنس شادی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع ہیڈ کوارٹر گنداوا میں ایک پولیس اہلکار نے ان گرفتاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ہونے والے افراد کے خلاف تازی رات پاکستان کے دفعہ 377 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ ان لوگوں نے حقیقتاً شادی نہیں کی بلکہ مذاق کیا تھا، مگر یہ مذاق اب ان کے گلے میں پڑ گیا.
مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کی سزائے موت کی تصدیق کی ہے. مرسی پر سابق صدر حسنی مبارک کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران جیل توڑنے اور پولیس تھانوں پر حملوں کا الزام ہے. محمد مرسی کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ سزا کے خلاف اپیل کریں گے. اس سے پہلے ایک اور عدالت نے محمد مرسی کو فلسطینی تنظیم حماس، لبنانی تنظیم حزب اللہ اور ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی. یمن میں القاعدہ کی شاخ نے پچھلے ہفتے امریکی فضائی حملے میں اپنے ایک رہنما کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. انٹرنیٹ پر جاری کی گئی ویڈیو میں شدت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ ناصر الوہیشی اپنے 2 ساتھیوں سمیت جنوبی ساحلی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے. بحرین کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما شیخ علی سلمان کو لوگوں کو نافرمانی پر اکسانے کے الزام میں 4 برس قید کی سزا سنائی ہے. شیخ سلمان نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی ہے. جنوبی فلپائنز کے مسلمان باغی گروہ نے حکومت کے ساتھ امن معاہدے کے تحت اپنے ہتھیاروں کی کھیپ کی پہلی قسط حکام کے حوالے کر دی ہے، جسے بڑی حد تک علامتی اقدام تصور کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد امن معاہدے کو پارلیمان سے منظور کرانا ہے. فلپائنز کے قانون سازوں نے اب تک امن معاہدے کی توثیق نہیں کی ہے. نیسلے انڈیا نے بھارت میں میگی نوڈلز پر پابندی لگنے کے بعد $5 کروڑ کی مالیت کے نوڈلز تلف کرنے کا اعلان کیا ہے. معصومہ ملک.
بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے لیبارٹری ٹیسٹوں میں نیسلے کے مشہور میگی نوڈلز میں سیسے اور ایک غیر معدنی نمک کی مقدار محفوظ سطح سے زیادہ پائی گئی، جس کی وجہ سے اسے مظہر صحت قرار دیا گیا. نیسلے انڈیا نے بھارتی حکام کے اس موقف کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کمپنی کہتی ہے کہ اس کے اپنے تجزیوں میں میگی نوڈلز میں کوئی مظہر صحت بات سامنے نہیں آئی. کمپنی نے ممبئی کی عدالت میں پابندی کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے.
اور بھارت میں نوڈلز تلف کیے جا رہے ہیں، تلف نہیں، غلطی کی معذرت. چینی حکومت نے ہانگ کانگ کے قانون سازوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس ہفتے رائے شماری کے لیے پیش کیے جانے والے آئینی اصلاحات کے پیکج کی مخالفت نہ کریں. ہانگ کانگ میں سینئر چینی سفارتکار نے کہا ہے کہ اگر مقامی اسمبلی نے آئینی ترامیم کو مسترد کیا تو جمہوریت رک جائے گی۔ چین ہانگ کانگ کے شہریوں کو اپنے اگلے رہنما کے انتخاب کے لیے ووٹ کا حق دینا چاہتا ہے، مگر صرف چین کی تیار کردہ امیدواروں کی فہرست سے۔ ہانگ کانگ کے جمہوریت پسند قانون ساز چین کے اس منصوبے پر تنقید کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان اصلاحات پر کل اسمبلی میں بحث ہونی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ماسکو میں ہیں۔ دورہ اچانک ہوا ہے، پہلے سے طے تھا؟ ماجرا ہے کیا، اور اگر ہیں وہ وہاں پہ تو کر کیا رہے ہیں؟ تفصیل سیربین میں ذرا دیر بعد، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ ناروے کے دارالحکومت اوزلو میں حکومت افغانستان اور طالبان کے وفود ایک ہی کمرے کی امن کانفرنس میں موجود ہیں۔ ایک دوسرے سے کیا یہ براہ راست بات کر رہے ہیں، ملاقات کریں گے؟ اسے جاننے کے لیے میں نے اوزلو میں ہی حزب اسلامی ایک اہلکار استاد قریب الرحمان سعید سے بات کی، جو امور طالبان سے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف اور عامل صحافی بھی رہے ہیں۔ میرا سوال تھا کہ آج اوزلو میں طالبان کا وفد ایک ایسی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے جہاں افغان حکومت کا وفد بھی موجود ہے، جب یہ دونوں ایک ہی جگہ یا کمرے میں موجود ہیں تو سر یہ بتائیں ان کی باہمی ملاقات کیا نہیں ہو سکتی؟
بالکل ملاقات تو ہوں گے، لیکن اس کانفرنس میں جو لوگ آ چکے ہیں یہ افغان گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہیں، کیونکہ یہاں جو ڈیلیگیشن آ چکے ہیں وہ حکمت خلیل کرزی کی سربراہی میں ہے، جو ڈپٹی ہے فورن منسٹر کے لیے، اور اس کے ساتھ بہت اہم لوگ ہیں، اور طالبان کی بھی ایک بہت اہم ڈیلیگیشن جو طیباغا اور ہاشمی کے دو نام ہے یا موجود ہے، اور یہ اتھارٹیٹیو لوگ ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ افغان جو ایک دوسرے سے بیٹھتے ہیں تو پھر باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں اکثر اوقات ان افیشل ہوتی ہے، کیونکہ میں قطر کانفرنس میں خود اس کی شاہد تھا کہ وہاں طالبان بھی تھے اور حزب اسلامی کے پیس ڈیلیگیشن بھی تھے اور افغان گورنمنٹ کے لوگ بھی وہاں حاضر تھے، لیکن وہاں جو بات ہو رہی تھی ہر ڈیلیگیشن اپنے اپنے موقف کو بالکل وضاحت اور رجوع کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور پھر لیکن جب نماز کے وقت ہوتے تھے اور کھانے پینے کے وقت ہوتے تو سبھی اکٹھا بیٹھتے، نماز میں ایک طالب آگے ہو کر سبھی ان کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتی تھی، تو اس لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ بات نہ کرے، آپ حتمند بیٹھتے ہیں حتمند، کیونکہ افغان ہے۔ لیکن یہ کہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آفیشلی، یہ تو طالبان نے آج بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ آج کے امن اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن اس سے قبل طالبان کے مختلف وفود کا آپ حصہ رہے، ابھی آپ نے قطر کانفرنس کا بھی ذکر کیا، تو سوال یہ ہے کہ طالبان ایسی کانفرنسز میں کیا موقف اختیار کر رہے ہیں؟
جو طالبان کی ڈیلیگیشن نے قطر میں کیا اور جو دبئی میں اور ابھی اسلو میں، وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے مواقف جو ہے، اپنے تنظیم کے مواقف جو ہے، وہ دنیا پر واضح کر دیں، اور جو خدشات دنیا میں موجود ہیں طالبان کے موقف یہی ہے کہ وہ خدشات دور کر دی جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ افغان گورنمنٹ خود اپنے اختیار کی مالک نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے، بلکہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس کی بجائے ہم ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، خصوصاً بالخصوص امریکہ کے ساتھ بات کر لیں۔ تو طالبان کے پالیسی یہی ہے ابھی، اور جو انہوں نے بیان کی چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنے جو بین الاقوامی مواقف ہے، جو داخلی مواقف ہے، جو اپنی تنظیم کی مواقف ہے، یہ مواقف بالکل واضح کر دے اور دنیا کو بتا دے کہ ہم پولیٹیکلی ایکٹیو ہے اور ہم ایگزسٹ کرتے ہیں افغانستان میں اپنے کام.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا ان مذاکرات میں یا طالبان کا ان مذاکرات میں شرکت کرنے کرانے میں کوئی بلا واسطہ یا براہ راست کردار ہے؟
وضو سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خود طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے قطر میں یہ دفتر اس لیے کھولا ہے کہ وہ پاکستان کے اثر و رسوخ سے اپنے آپ کو دنیا کو آزاد بتا دے.
اچھا.
اور یہ بتا دے کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہے، لیکن طبعی طور پر طالبان ان کے مراکز پاکستان میں ہے، ان کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، یہ اس کے اثر زیر اثر رسوخ ہوں گے اور سبھی معاملات ان کے ہاتھوں میں شاید چل رہے ہوں گے، لیکن حضور سے میں اس بارے میں کچھ
نہیں کہہ سکتا. عزلہ سید ہے حزب اسلامی کے اہم اہلکار استاد قریب الرحمان سعید. افغان طالبان کے غیر ملکی دوروں اور حملوں دونوں میں تیزی آئی ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے متعدد دریچوں میں جھانک کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے.
افغانستان میں طالبان دباؤ میں لگتے ہیں، اسی لیے ان کے بیرون ملک دوروں اور رابطوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. افغان سیکیورٹی فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، پاکستان کا حمایت سے دستبردار ہونا اور دولت اسلامیہ اس کے نئے چیلنج ثابت ہو رہے ہیں. نیوز ویک کے افغانستان کے لیے نامہ نگار سمیع یوسفزئی کی رائے یہ تھی.
طالبان کو بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اسی طرح نہیں ہو سکتی کہ کس سے بات نہ کرے اور سب کے خلاف ہو جائے. اب آہستہ آہستہ، پہلے وہ امریکن سے ملنے سے انکار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے مسلسل رابطے ہو گئے امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد یورپین کی کافی ملکوں کے ساتھ، جرمنی، ناروے وغیرہ کے ساتھ ان کے رابطے ہو گئی. اس کے بعد پچھلے سال وہ ٹوکیو چلے گئی اور فرانس چلے گئی، اس کے بعد انہوں نے ابھی حال ہی میں قطر میں کافی اس کا، اس لگ رہا ہے کہ طالبان بھی خود چاہتا ہے کہ اس آئسولیشن سے باہر آ جائے، اس لیے کہ طالبان دوری حکومت میں اس کا سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھی نہیں تھے اور یا بالکل وسعت نہیں پا رہے تھے، تو وہ چاہتا ہے کہ سارے چینل کو اوپن رکھے. اس وہ پاکستان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے کافی پریشر ڈال دیا تو ہمارے ساتھ اور آپشن بھی ہے، یعنی ایران بھی جا سکتے ہیں، یعنی سیریز دی ایران کے لیے طالبان کے ایک بہت بڑی ہائی رینک آفیسر کا جانا ایک ایسا خبر ہے کہ شاید ایک طالبان کے سپوپ میں ایک چینجز. تو میرے خیال میں پریشر تو ظاہر بات ہے طالبان پر پاکستان کی طرف سے بھی بڑھ رہی ہے، خود طالبان کے اندر سے بھی کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ لڑائی کب تک ہوں گے، افغانستان کے عوام بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس بند کر رہے، کافی ہو چکے.
طالبان سوچ میں تبدیلی کے اشارے ضرور ہیں، خود ان کے اندر سے بھی امن کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں اور ان پر بات بھی ہو رہی ہے. اکثر غیر ملکی افواج کا انخلا، جنگ سے اکتاہٹ، افغان حکومت میں تبدیلی اور پاکستان کے بدلتے رویوں سے افغانستان میں مذاکرات کی بابت امید پیدا ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب دولت اسلامیہ جیسے نئے مسائل آنے والی مشکلات کا بھی پتہ دیتے ہیں. ایسے میں بات چیت کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ماضی کی طرح آج بھی مشکل ہے. ہارون رشید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
ہمارے ساتھی ہارون رشید کی رپورٹ آپ نے سماعت فرمائی. اسی سلسلے میں ہارون رشید نے طالبان کے کراچی میں سابق کونسل جنرل رحمت اللہ کاکازادے سے بات کی. آئیے سماعت فرمائیں.
مصالحت کی کوششیں ہو رہی ہیں، سنا ہے اس کے لیے آپ بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کیا کوشش ہے وہ.
ہم نے بھی مصالحت کے لیے ایک کوشش آغاز کیا ہے اور ان کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروپوزل، ایک لائحہ عمل ہم نے لکھا ہے، اور اسی لائحہ عمل کو ہم نے امارت اسلامی افغانستان کے جو قائدین ہیں ان کو بھی دیا ہے، علماء کو بھی دیا ہے، اور جو بین الاقوامی برادری ہے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے. اس میں ہم نے یہ زور دیا ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ امن کس طرح آ رہا ہے، کہ افغانستان میں جنگ کے جو عوامل ہے اس کو دور کیا جائے.
کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، طالبان کی طرف سے بھی کچھ شرائط ہیں، حکومت افغانستان کی طرف سے بھی کچھ شرائط ہیں، اور بات کوئی ایک دو نقطوں پر ہی اڑی ہوئی ہے کہ جو غیر ملکی افواج ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، اور حکومت کابل کا یہ کہنا ہے کہ طالبان ہتھیار پھینک دیں. اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی مصالحت ہو سکتی ہے، کہیں کوئی بات بن سکتی ہے؟
دراصل درمیانی راستہ تو بن سکتا ہے، لیکن ایک چیز کو ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو جنگ ہوا وہ کس لیے ہوا؟ ظاہر ہے کہ جنگ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہاں ایک بیرونی مداخلت تھی، تو اب اگر طالبان اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت ختم ہو جائے، اگر طالبان یہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں ایک شرعی نظام نافذ ہو جائے، تو یہ صرف طالبان کے نہیں بلکہ جتنے بھی افغان ہیں ان سب کا یہی خواہش ہے کہ افغانستان میں ایک اسلامی سیاسی اقتصادی نظام ہو، تو یہ تو اسی طرح شرائط ہے جو کبھی بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نہیں چاہے کہ وہاں سے بیرون ہو جائے اور وہ اب لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، اب یہ افغانستان افغانوں کو پیس ٹو پیس کر رہے ہیں جنگ میں، افغانوں کو ایک باہمی لڑا رہے، اب اس حالت میں کیا کرنا چاہے؟ ہم نے اپنے پروپوزل میں یہ ان کو لکھا ہے اور یہ کہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی شرائط لاگو کر لے، آئیے ایک تفاہم کر لے، ایک عزم کر لے کہ اب نہیں لڑنا چاہیے، تو پھر امریکہ کے رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو ہم نے اپنے پروپوزل میں ان کو جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ آئیے افغانوں کے ایک قتلہ بنا دے، ایک جمعیت بنا دے جو غیر متنازع اشخاص ہے، اور وہ غیر متنازع اشخاص پھر جو متقاسم دلے ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھے اور ان سے پوچھے کہ آپ کا کیا شرائط کیا ہے۔ دو قسم کے لسٹیں ہمارے سامنے آئیں گے، ایک لسٹ یہ ہوگی جس کو ہم موافقات کہتے ہیں، جو اتفاقی امور ہے، مثلا اسلام ہمارے بحیثیت دین، بحیثیت نظام، یہ سب کا ہو۔ اب جو اختلافی امور ہیں ان کے بھی ایک لسٹ سامنے آ جائیں گے، میرے اندازے کے مطابق وہ اختلافی امور شاید 20-25 کے درمیان ہو۔ اب یہ جو مصالحتی کمیشن ہے جس کو ہم ایک قتلہ بھی کہتے ہیں، یہ قتلہ کوشش کر لے، ہر ایک دڑے کو کوشش کر لے، ان کو کسی ایک چیز پہ قائل کر لے، اور اس ملی مساق میں تین چیزوں کا حل ہو گیا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ نظام کیا ہے، کس طرح ہوگا، نظام ڈیموکریسی ہوگا، نظام خلافت ہوگا، نظام امارت ہوگا، نظام امیریت ہوگا، کیا نظام ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ جو تعدیلات اساسی آئین میں یا اساسی قانون میں جو تعدیلات ہے وہ تعدیلات آئی ہوگی شراکت اقتدار میں، یہ بات ہو گیا ہوگا کہ شراکت اقتدار میں کس کو کس طرح حصہ ملنا چاہیے، کیا یہ حصہ قوموں کے تناسب پہ، کیا یہ حصہ تنظیموں پہ، کیا حصہ کسی اور طریقے سے، یہ تین چیزیں طے ہوگی ہوگا۔
تو یہ کب سے آپ نے تجاویز مرتب کی اور کتنا عرصہ ہو گیا؟
تقریباً 4 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف جہتوں سے اور اسلامی امارت کے جو قائدین ہیں ان سے اور علماء سے ہم رابطے میں ہیں۔
یہ تھے کراچی میں طالبان کے سابق کونسل جنرل رحمت اللہ کاکازادے، جو ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کیا رد عمل ہے، وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، میڈیا کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی سی پشتو سروس کے حمید شجا نے اسی پر روشنی ڈالی ہے۔
اس میں ایک کوئی شک نہیں کہ افغان حکومت بڑے عرصے سے، کئی سالوں سے چاہ رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہوں اور امن کے لیے مثبت قدم اٹھائے جائیں۔ اس سے پہلے بھی افغان حکومت کوشش کر چکی ہے، وہ قطر میں بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، دبئی میں، استنبول میں، اور مسئلہ یہ تھا اب تک کہ طالبان ایک طرف تو آ کے بیٹھتے تھے افغان حکومت کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، لیکن باہر آ کر وہ ڈینائی کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ افغان طالبان آفیشلی مان رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن اوزلو میں افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کا خیال یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، اچھا وقت ہے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ فوجی محاذ پہ افغان سیکیورٹی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ ہلمند میں انہوں نے ذوالفقار کے نام سے بڑی کامیاب فوجی آپریشن شروع کی اور ختم بھی ہو چکی ہے۔ کنڑ میں بھی انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہے طالبان کو۔ قندوز میں بھی طالبان جس طرح خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس طرح سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہاں بھی ان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دولت اسلامی افغانستان میں سر اٹھا رہی ہے، اور طالبان اس گروپ کو ایک خطرہ سمجھتی ہے اپنے وجود کے لیے، اور افغان حکومت اس خدشے سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ سمجھتی ہے افغان حکومت کے طالبان اس وقت پریشر میں ہے، اور آسان ہوگا نسبتاً ان کے لیے آ کر افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے۔
یہ تھے پشتو سروس کے ہمارے ساتھی حمید شجا۔ افغانستان کے طالبان اور دولت اسلامیہ پہ آ کر کے ٹوٹی، تو کیا ان میں رابطہ ہے؟ یہ ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کچھ کہا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے دولت اسلامیہ کو ایک مکتوب میں ملک میں سر اٹھانے والی نئی تنظیم دولت اسلامیہ کو تاکید کی ہے۔ افغانستان میں ان کی موجودہ تشکیلات کے متوازی ایک اور صف قائم نہ ہو جائے۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی اس خط کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں۔
دولت اسلامیہ کی جانب سے اس سال پاکستان اور افغانستان پر مشتمل خطے کو خراسان کہلوانے والے علاقے کے لیے اپنی تنظیم کے اعلان کے بعد سے طالبان حلقوں میں تشویش ان خطوط اور بیانات سے واضح ہے۔ طالبان تحریک کے نائب اور سرپرست رہبر شورا ملا اختر محمد منصور نے اس تفصیلی مکتوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اب تک اندرونی اختلافات کو اتفاق کے ذریعے ناکام بنایا ہے، لہذا اب اگر یہاں ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جہادی صف یا دوسری قیادت قدم جمانے کی کوشش کرے گی تو اس سے لامحالہ اختلافات اور تفرقے کے فتنوں کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ افغانستان میں امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جہاد ایک پرچم، ایک قیادت اور ایک حکم کے تحت ہونا چاہیے۔ ان کا اصرار تھا کہ کسی کو ان کے معاملات میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی، لہذا نئی متوازی صف کے قیام کی شرن کوئی ضرورت ہے اور نہ عقلن۔ ملا اختر محمد منصور کا کہنا تھا کہ ان کے درمیان تفرقے کی وجہ سے آپس میں اختلافات کی راہ ہموار ہو جاتی ہے تو یہ ساری قربانیاں اور کامیابیاں ان اختلافات کا شکار ہو جائیں گی۔ طالبان اور دولت اسلامیہ کے درمیان افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں لڑائی کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن طالبان صوبہ ہلمند میں اس نئی تحریک کی ابھرنے والی حمایت سے زیادہ پریشان تھی۔ اس خط سے طالبان کی بظاہر کوشش ہے کہ افغانستان میں ان کی کوششوں میں کسی اور کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس درخواست پر دولت اسلامیہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، اب اس پر سب کی نظریں ہوں گی۔
خط کا متن آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں موسیٰ خان جلال زئی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، افغان امور پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہمارے پروگرام میں بارہا شرکت بھی کرتے رہے ہیں، صحافی بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ پتہ نہیں شکست میں انہیں کہاں سے آ گیا تھا۔ تو موسیٰ خان جلال زئی صاحب، کیا کہیں گے؟ یہ بات چیت کیا ہے کانفرنس میں؟ نشستن، گفتن، برخاستن، مذاکرات کا کوئی امن قائم کرنے کے لیے کوئی فارمولا، کوئی ثبوت، کوئی فائدہ ہوگا؟
دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف تو طالبان بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، سویلین کو بسوں سے اتار کر ان کو اغوا کر رہے ہیں اور بتا مانگتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مذاکرات کر رہی ہیں۔ ایک طرف وہ افغان فوج کے خلاف لڑ رہی ہیں، افغان فوجیوں کو ذبح کر رہے ہیں مختلف صوبوں میں، اور دوسری طرف افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہیں۔ اور ایک طرف افغان حکومت طالبان کے خلاف برصرف پیکار ہے، طالبان کے خلاف ہیلی کاپٹرز اور طیارے اور ٹینک استعمال کر رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔
اگر یہ مذاق ہے، یہ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تضاد ہے، تو پھر ان مذاکرات کا مقصد ہے ہی کیا؟ یہ پورا کا پورا ناٹک یا ڈرامہ ہے کیا؟
میرے خیال میں یہ مذاکرات کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ جو داعش تنظیم ہی اسلامک سٹیٹ افغانستان کے 17 صوبوں میں بڑی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور جیسے کہ جلال آباد کی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ کنڑ اور جلال آباد کے آس پاس کے علاقوں میں داعش والے مختلف نوجوانوں کو مختلف کیمپوں میں تربیت بھی دے رہے ہیں، اور جلال آباد کے 5-6 ڈسٹرکٹ پہ قبضہ بھی کیا انہوں نے، لوگر میں بھی وہ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح ہلمند میں بھی لڑ رہے ہیں، اور ہرات میں بھی لڑ رہے ہیں، تو کندوز میں بھی لڑ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے، اور یا تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ دونوں مل کر داعش کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ صرف وقت پاس کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا داعش زیادہ علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں یا طالبان کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کی حمایت کریں۔
تو یہ لوگ جو اوزلو میں مذاکرات کے میزبان ہیں، یہ جو اہتمام فرما رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں ان کے ذائچے میں نہیں آتی؟ ان کے جو مشیران خاص ہیں، ان کا دماغ یا بالائی مالا جو ہے اس پر نہیں چلتا؟
دیکھیے بہت سارے باتیں افغان حکومت کے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے مہینے یہ بحث چل رہی تھی کہ افغان حکومت نے داعش کے کمانڈروں کو پیسے دیے ہیں صوبہ پکتیکا میں, اور پکتیکا کے گورنر نے بھی کہا کہ ہاں میں اس کی بات کا گواہ ہوں.
ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کا قطع کلام کر رہا ہوں موسیٰ خان جلالی صاحب. ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کچھ مطالبات طالبان کے ہیں اور اسی طرح کچھ مطالبات افغان حکومت کے ہیں, کیا کسی بھی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے مطالبات پورے کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں مطالبات ایک دوسرے کے جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر طالبان کو وہ وزارتیں دیتے ہیں یا مثلاً کچھ صوبوں میں ان کا گورنر لیتے ہیں تو کیا طالبان اس بات کی ضمانت دیں گے کہ وہ تشدد وائلنس اور قتل عام چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. طالبان نے پھر بھی اس کے باوجود بھی یہی کریں گے کیونکہ ان کا یہ بزنس ہے, یہ کاروبار ہے, وار جنگ جو ہے ان کا کاروبار بن چکا ہے اور اسی پر ان کو گزارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہے ابھی ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے, اور نہ تو افغان حکومت طالبان کے مطالبات مان سکتے ہیں اور نہ طالبان افغان حکومت کے. دونوں اسی طرح رہیں گے, جنگ جاری رہیں گے اور بڑے اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں.
محترم موسیٰ خان جلالی صاحب بی بی سی اسٹوڈیوز آنے اور اس کا یہاں پر ان معاملات کا تجزیہ کرنے کا بہت بہت شکریہ.
شکریہ.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے گال میں شروع ہو رہا ہے. پاکستانی ٹیم کو 2006 کے بعد سے سری لنکا میں پہلی ٹیسٹ سیریز جیتنے کا انتظار ہے. سری لنکا کے کمار سنگاکارا کی یہ پاکستان کے خلاف الوداعی ٹیسٹ سیریز ہے, جبکہ اسی طرح مصباح الحق اور یونس خان بھی ممکنہ طور پر سری لنکا میں اپنی آخری سیریز کھیل رہے ہیں. سری لنکن ٹیم میں جہان مبارک کی 8 سال بعد واپسی ہوئی ہے, جبکہ پاکستان اے کے خلاف 7 اننگز میں 4 سینچریاں اور 2 نصف سینچریاں بنانے والے کوشل پریرا کو بھی 16 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان آخری ٹیسٹ سیریز گزشتہ سال سری لنکا میں کھیلی گئی تھی, جس کے دونوں ٹیسٹ میچز سری لنکا نے جیتے تھے. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4th ون ڈے انٹرنیشنل کل ٹرینٹ برج نوٹنگم میں کھیلا جائے گا. سمرسٹ کے 2 جڑواں بھائیوں جیمز اوورٹن اور کریگ اوورٹن کو انگلینڈ کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے جرمنی میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں فلپ کول شرائبر کو سخت مقابلے میں 7-6, 3-6 اور 7-6 سے شکست دے دی. آئندہ سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ T20 کے میچز کتنے شہروں میں ہوں گے, اس کا فیصلہ آئندہ ہفتے آئی سی سی کے باربیڈوس میں ہونے والے اجلاس میں ہوگا. آئی سی سی نے عالمی مقابلے کے میچز 5 شہروں میں کرانے کی تجویز دی ہے, لیکن بھارت 8 شہروں میں میچز چاہتا ہے. خواتین فٹ بال ورلڈ کپ میں میزبان کینیڈا نے ہالینڈ سے میچ 1-1 سے برابر کھیلنے کے باوجود دوسرے راؤنڈ میں رسائی حاصل کر لی. چین اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی 2-2 سے برابر رہا. ورلڈ ہاکی لیگ کے پہلے ٹورنامنٹ میں جرمنی, ارجنٹائن اور ہالینڈ نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کر کے آئندہ سال ہونے والے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا. ورلڈ ہاکی لیگ کا دوسرا ٹورنامنٹ 20 جون سے اینٹورپ بیلجیم میں شروع ہو رہا ہے, جس میں پاکستانی ٹیم بھی شریک ہے, اور اس ٹورنامنٹ سے بھی 3 ٹیمیں اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں گی. پاکستانی ٹیم 20 جون کو اپنا پہلا میچ پولینڈ کے خلاف کھیلے گی.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستانی فوج کے سربراہ ماسکو میں ہیں, یہ دورہ ان کا اچانک ہے یا پہلے سے طے تھا, اور اگر ہیں تو وہاں پہ کر کیا رہے ہیں, اس کی تفصیل سربین میں ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا جاتا ہے اور اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ اور نیوز اپ ڈیٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
Thank you.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب محمد نواز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے، ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دی ہے اور بھارت میں قید پاکستانی ماہی گیروں کی رہائی کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ افغانستان میں مصالحت کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے وفود آج اوسلو میں ایک کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے ہی دولت اسلامیہ کو ایک خط لکھ کے خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان سے دور رہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں موت کی سزا پانے والے 10 افراد کو آج پھانسی دے دی گئی۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں پولیس نے 4 افراد کو ہم جنس شادی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کی سزائے موت کی توثیق کی ہے اور نیسلے انڈیا نے بھارت میں میگی نوڈلز پر پابندی لگنے کے بعد $5 کروڑ کی مالیت کے نوڈلز تلف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خبروں کا خلاصہ احمد رضا سے سنا۔ آئیے پاکستان چلتے ہیں، وہاں پر غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں کچھ ابہام ہے۔ پہلے پابندی تھی، اس کے بعد وہ پابندی ہٹی ہے، اس کے بعد پھر اعلان ہوا ہے کہ اب صورتحال مختلف ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کی۔
دیکھیے شفیع، آج وزیر اعظم کے دفتر میں اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں خارجہ امور کے، وہ شریک ہوئے۔ اور اس میں جو سیو دی چلڈرن نامی امریکی تنظیم ہے، اس پر ایک سرکار نے جو پابندی لگائی تھی، ان کو دفتر بند کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد سے جو ایک تنازع کی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اس پر غور کیا گیا۔ اور اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے دفتر سے جو بیان جاری ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان سب کو 6 مہینے کے لیے پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ انہی علاقوں تک محدود رہیں گی جن میں کام کرنے کے لیے انہیں اجازت دی گئی تھی۔
آپ نے کہا آصف فاروقی کہ سیو دی چلڈرن نامی تنظیم پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کے بعد یہ اجلاس ہوا، تو کیا اس تنظیم کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟
دیکھیے شفیع، اس سیو دی چلڈرن نامی تنظیم ہے، اس کا اس پریس ریلیز میں ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تنظیمیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ کام کر سکیں گی۔ اس پریس ریلیز کے جاری ہونے کے بعد میں نے وزیر اعظم کے دفتر رابطہ کیا اور متعلقہ افسروں سے پوچھا، یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیو دی چلڈرن نامی تنظیم جو ہے اس کو بھی فی الحال 6 مہینے کے لیے کام کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔
تو عجیب گورکھ دھندہ، نام کا اعلان نہیں ہوا لیکن اجازت بھی دے دی ہے، تو اس معاملے میں اتنے ابہام کی وجہ ہے کیا؟
دیکھیے، ایک سمجھ لیجئے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تھوڑی سی تناؤ کی سی کیفیت ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان، اور ان کے فیصلوں میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے اس تنظیم پر پابندی لگانے اور اس کے دفاتر وغیرہ جو ہے وہ بند کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے یا دوسرے حکام کی جانب سے یہ اعلان آیا کہ نہیں بھائی، اس تنظیم پہ پابندی نہیں لگی گئی ہے، یا وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ نہیں، وہ پابندی موجود ہے۔ پھر امریکہ کی جانب سے بھی بیان آیا ہے جی کہ پاکستان اپنا نقصان کر رہا ہے اس تنظیم کو پابندی لگا کے۔ تو جو افسران ہیں وہ سارے اس معاملے میں تھوڑے سے خوف کا شکار ہیں۔ وہ کھل کر نہ وزیر داخلہ کے جو بیان ہے اس کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وزیر اعظم کے خلاف جو کوئی بات ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پریس ریلیز بھی تھوڑی سی گول مٹول سی ہے، اس میں بھی معاملے کو جو ہے وہ ایسے کر دیا گیا کہ وضاحت نہ ہو، اور سرکاری افسر جو ہے وہ ریکارڈ پر آ کر بھی یہ اعلان نہیں کر رہے کہ وزیر داخلہ کا جو فیصلہ ہے اس کو وزیر اعظم یا آج کے اجلاس میں اوور رول کر دیا۔
یہ تھے آصف فاروقی جو بتا رہے تھے کہ غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی کیوں لگائی گئی اور اب یہ پابندی کس پس منظر میں ہٹی ہے۔ اطلاع ہے کہ ایک اہم رہنما جو القاعدہ سے تعلق رکھتے تھے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، یمن میں ہوئی ہے۔ یہ ایک امریکی ڈرون حملے میں وہاں ان کی ہلاکت ہوئی۔ القاعدہ کے سربراہ ناصر الوحیشی ان کا نام تھا۔ ناصر الوحیشی القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن اور موجودہ سربراہ ایمن الزواہری کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ کاشف قمر کی رپورٹ۔
شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے پھیلاؤ کے باوجود ناصر الوحیشی کی سرکردگی میں القاعدہ نے یمن میں اپنی مقبولیت برقرار رکھی تھی. انہیں القاعدہ کی درجہ بندی میں ایمن الزواہری کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جاتا تھا اور وہ اسامہ بن لادن کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہ چکے تھے. امریکہ نے انہیں انتہائی مطلوب افراد میں شامل کیا تھا اور ان کی گرفتاری پر کئی ملین ڈالر کا اعلان بھی کیا گیا تھا. انہیں جزیرہ نمایا عرب میں القاعدہ کا سربراہ اس وقت بنایا گیا تھا جب سن 2009 میں عرب اور یمن کی القاعدہ شاخیں یکجا ہو گئی تھیں. امریکی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ناصر الوحیشی کی ہلاکت کے دعووں کے بعد جزیرت العرب میں القاعدہ کی شاخ نے ایک آن لائن ویڈیو کے ذریعے ان کی ہلاکت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین کے تقرر کا اعلان بھی کیا ہے. اس ویڈیو پیغام میں تنظیم نے دو دوسرے رہنماؤں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی اور ملٹری چیف قاسم ریمی کو ان کا جانشین بنانے کا اعلان بھی کیا گیا. انٹیلیجنس ماہرین کا کہنا ہے کہ ناصر الوحیشی کی ہلاکت القاعدہ کے لیے پاکستان میں سن 2011 میں القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی موت کے بعد شاید سب سے بڑا دھچکا ہے. کاشف قمر، بی بی سی نیوز.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اس وقت ماسکو میں ہیں. ان کی آج روس کی بڑی فوج کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے. پاکستانی فوج کے اب روس سے رابطے تواتر کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے اس رویے کو روس میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس کے لیے ماسکو میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے میں نے رابطہ کیا، اور ظاہر ہے پہلے یہی جاننا چاہا کہ جنرل راحیل شریف کا روس کا یہ دورہ اچانک ہے، پہلے سے طے تھا، اصل ماجرا ہے کیا؟
جنرل راحیل شریف کا دورہ ایک پروگرام کے مطابق ہے جو میوچل وزٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے روس کی مسلح فوج کے سربراہ کوئی 7 ماہ پہلے پاکستان گئے تھے. ایک دوسرا 16 سے 19 تاریخ تک ماسکو کے مضافات میں پہلا بین الاقوامی ملٹری ٹیکنیکل فورم آرمی 2015 ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے وہ آئے ہیں. اس میں کوئی خاص نہیں بات ان کے آنے میں، ایک عمومی ٹور ہے، اور اس جو فورم ہے اس میں روس کے جدید ترین اسلحہ اور عسکری ساز و سامان رکھا جائے گا، اس کے بھی خرید و فروخت ہوگی، شاید اس سلسلے میں بھی آئے ہوں.
تو ڈاکٹر مجاہد مرزا، کیا پاکستان اور روس کے درمیان دہشت گردی یا شدت پسندی کے خلاف جنگ میں کسی واضح تعاون کی کوئی شکل بن رہی ہے؟
یہ تعاون پہلے سے جاری ہے، شکل نہیں بن رہی. اصل میں دہشت گردی اور منشیات کی سمگلی کے خلاف، کیونکہ پاکستان شنگھائی تنظیم تعاون کا مزید بطور مقصر کام کرتا ہے، تو ان کا آپس میں روابط بہت زیادہ ہے. اور جو افغانستان میں صورتحال اب بن رہی ہے، اس سلسلے میں ان کا آپس میں ارتباط بہت زیادہ ہے، اور اس پہ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشترکہ مشتیں بھی کچھ ہوئی ہیں پاکستان اور دیگر شنگھائی تنظیم تعاون کے ملکوں کے ساتھ. تو یہ تو ظاہر ہے اس سلسلے میں تو ان کی پیش رفت جاری ہے.
ان کی جو پیش رفت ہے یا ان کا جو باہمی تعاون ہے، اس سے پاکستان اور روس کے جو تعلقات بن رہے ہیں، عسکری سطح پر ہوں، معاشرتی سطح پر ہوں، اس سے روس اور بھارت کے تعاون پر یا تعلقات پر اثر تو نہیں پڑے گا؟
دیکھیے، روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سے بھارت کے تعلقات پہ اثر اتنا نہیں پڑتا جتنا پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہندوستان پہ اثر پڑتا ہے. ہندوستان چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، خصوصاً اکانومک کاریڈور پہ بہت سیخپا ہے. تو روس اس سلسلے میں ان کا اگر کچھ تھوڑا سا اختلاف اگر بنتا ہے کبھی کبھار، تو وہ اسلحہ کی خرید و فروخت پہ بنتا ہے. تو روس کبھی بھی ہندوستان کی سے مشورہ کیے بغیر پاکستان کو کوئی خاص قسم کا اسلحہ نہیں دے گا.
ماسکو سے یہ تھے صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا. پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کی مذمت کی ہے. کہا ہے کہ یہ دو قومی نظریے اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی توہین ہے. دوسری جانب خواجہ آصف کے بیان پر ایم کیو ایم کے سربراہ مسٹر الطاف حسین نے ایک بار پھر پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
خواجہ آصف و متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان اس وقت تلق کلامی کا آغاز ہوا جب قومی اسمبلی میں پیر کو آرمی آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد کے دوران ایم کیو ایم نے اعتراض کیا تھا، جس پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی۔
جناب سپیکر، ان کی جو اپوزیشن ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اپوزیشن ہے، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے کالے کرتوتوں کے اوپر جو ہے پردہ اٹھے گا۔
متحدہ قومی یونٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر فاروق ستار نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہیں آرمی ایکٹ کی توسیع اور مواد پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔
یہ طے کیا گیا تھا اور بجٹ رولز میں بھی یہ بات ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران کوئی اور ایجنڈا زیر بحث نہیں آ سکتا، لیکن ہمارے اس آئینی اور قانونی مخالفت کے جواز کو یہ بنیاد بنا کر آرمی ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس کی توسیع کی مخالفت کر رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پر الزامات لگائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف کا یہ رویہ قطعی اور قطعی طور پر غیر پارلیمانی رویہ تھا۔
وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں سے لیا اور کہا کہ ایم کیو ایم قومی نہیں لسانی جماعت ہے۔
مہاجر جو ہیں میرے سیالکوٹ سے زیادہ کسی کے، اور جو مہاجر نہیں ہیں جموں کے مہاجر ہیں جو 100,000 شہادتیں لے کے آئے تھے، دے کے آئے تھے ادھر جو ہے کراچی میں۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں انالیسس کروں نا بڑا کچھ باہر نکلے گا، میں نہیں چاہتا۔ یہ سارے جو جلندھر اور لدھیانے کے یہ لوگ مہاجر ہیں جنہوں نے آگ اور خون کا دریا عبور کیا، اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے، وہ پاکستانی کہتے ہیں۔
ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے خواجہ آصف کے اس بیان پر ایک بار پھر پارٹی قیادت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے یہ کہہ کر اصل مہاجر جالندھر اور لدھیانے والے ہیں دوسروں کی قربانیوں پر لائن کھینچ دی ہے۔
جب میں نے دیکھا کہ پوری اسمبلی میں سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور پورا ملک یہ الفاظ سن کے گھروں میں سناٹوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ الطاف حسین انف از انف، اب آپ کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا فاؤنڈر تو میں ہوں لیکن قیادت سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔
ایم کیو ایم نے خواجہ آصف کے بیان پر کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ سندھ اسمبلی میں بھی ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کا رویہ سیاسی اختلاف والا نہیں تھا، پوری مہاجر کمیونٹی اور مہاجر قوم کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ نفرت انگیز اور تعصب پر مبنی تھی، انہیں مہاجروں سے معافی مانگنی چاہیے۔
بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پوری مہاجر قوم کی دل آزاری ہوئی، مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں آئے تھے وہ تو گویا اصلی مہاجر ہیں، اور جو مہاجر مسلم اقلیتی صوبوں سے پاکستان میں آ کر آباد ہوئے وہ جعلی مہاجر تھے، یہ جملہ ہی اپنی جگہ پر تحریک قیام پاکستان کی نفی ہے۔ یہ جملہ اپنی جگہ پر گویا کہ پاکستان کے وجود سے نفی ہے اگر، اور دو قومی نظریے کی نفی ہے۔
ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اردو بولنے والوں، میمن اور گجراتی بولنے والوں کو اندیا دیا گیا ہے کہ وہ نقلی مہاجر ہیں، آج اردو بولنے والوں کی قربانیوں کو مسترد کیا جا رہا ہے، یہ وقت بھی آ سکتا ہے جب مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی مشکلات بڑھ چلی ہیں، ان پر آئی پی ایل کے سابق کمشنر للت مودی کی مدد کرنے کا الزام ہے، حالانکہ للت مودی مالی بے ضابطوں کے الزام میں خود ان کی حکومت کو مطلوب ہیں۔ اب کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملے تیز کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی نگرانی میں پورے معاملے کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
سشما سوراج حکومت میں قائم رہے نہ رہے، اس تنازع سے دو باتیں ضرور ہوئی ہیں۔ کانگریس پارٹی کو اقتدار سے ہاتھ دھونے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ایشو ملا ہے جس سے حکومت دباؤ میں آ گئی ہے، اور بی جے پی کے اندرونی اختلافات پر دوبارہ توجہ مرکوز ہوئی ہے۔ کانگریس حکومت سے جواب مانگ رہی ہے، اس کا سوال ہے کہ حکومت سشما سوراج کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر آنند شرما۔
راجناتھ سنگھ جی، آپ نے کہا کہ سشما جی نے جو کیا بہت اچھا کیا اور پوری سرکار ان کے ساتھ ہے، ہم کو معلوم ہے سب ساتھ ہیں، کیوں ساتھ ہیں یہ پرشن ہے۔ یہ کون سی راشٹر بھکتی ہے کہ اپنے دیش کے ناگرک کو دوسرے دیش سے جو بھگوڑا ہے، قانون کو جس کی تلاش ہے، اس کو آپ دوسرے دیش کی سرکار سے گہار لگا کے यात्रा करने के लिए कागज दे रहे हैं और साथ में उस काम को ठीक बता रहे हैं।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम को बिला ताखीर सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर देना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट सुषमा स्वराज, यू शुड ओनली रिजाइन, मिस्टर मोदी शुड सैक सुषमा स्वराज।
लेकिन बीजेपी का इल्जाम है कि हिजबे इख्तलाफ की जमातें राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे उसका सियासी दिवालियापन जाहिर होता है। वफाकी वजीर प्रकाश जावड़ेकर,
दिस शोज कंप्लीट बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस।
पार्लियामान के सबसे सीनियर अराकीन में शुमार किए जाने वाले बिहार के रहनुमा शरद यादव ने भी आज कहा कि सुषमा स्वराज को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए।
जो परिस्थिति और जिस तरह हुआ है उसमें उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का जो ललित मोदी जैसे आदमी को जो एक तरह से IPL इस देश के अंदर ब्लैक मनी का सबसे बड़ा अड्डा था, उसका ये आदमी पॉइनर है। तो जो छिछालेदार हो रही है, मैं मित्र के नाते उनसे कहना चाहता हूँ कि फिलहाल उन्हें अपने प्रपीण पद से इस्तीफा करना चाहिए।
सुषमा स्वराज ने गुज़श्ता बरस IPL के साबिक कमिश्नर ललित मोदी को सफरी दस्तावेजात दिलवाने के लिए बरतानवी हुकूमत से सिफारिश की थी। हालांकि मिस्टर ललित मोदी कई केसेस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मतलूब हैं और मुल्क की साबिका हुकूमत ने उनका पासपोर्ट मंसूख कर दिया था। अब ये खबर भी सामने आई है कि सुषमा स्वराज जब गुज़श्ता बरस लंदन गई थी तब भी वो ललित मोदी से मिली थी। ललित मोदी ने 5 साल से लंदन में पनाह ले रखी है और वो हिंदुस्तान वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अभी जरा देर पहले अहमद रजा ने खबरों में बताया था कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को रमजान के महीने की आमद के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। इस खबर की तफसील बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है ताहिर इमरान मियां। जी ताहिर, क्या तफसील है?
शफी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी वजीर आजम, अफगान सदर अशरफ गनी और बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद तीनों को फोन किया और रमजान की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने 2 ट्वीट्स मजीद की जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ को मैंने ये भी बताया कि हम मच्छेरों को रिहा कर रहे हैं जो कि रिहाई के बाद रमजान जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ मना सकेंगे। और उन्होंने अहम बात यह है कि काफी अरसे के बाद जो हालिया दिनों में कशीदगी रही है उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आजम नवाज शरीफ जो है उनके दरमियान ये पहली फोन पे बातचीत हुई और ये पहला रابطہ है।
ताहिर इमरान मियां, BBC इस्लामाबाद स्टूडियो से मुख्तसर लेकिन जामे खबर का खुलासा बयान करने का शुक्रिया। अमरीकी सियासत की 2 नामवर शख्सियात हिलरी क्लिंटन और जेब बुश ने मुल्क के आइंदा सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। डेमोक्रेट्स की हिलरी क्लिंटन साबिक खातून अव्वल और वजीर खारजा रह चुकी हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के जेब बुश फ्लोरिडा के साबिक गवर्नर हैं और बुश खानदान के 3rd सदारती उम्मीदवार हैं। दोनों ही ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज वादों और मुखालिफीन की पॉलिसियों पर तनकीद के साथ किया। नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा मासूमा मलिक की जबानी।
جیب بش نے میامی میں ہونے والی ایک ریلی میں خود کو صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کیا، جبکہ ہیلری کلنٹن نے یہ اعلان نیو یارک میں اپنے حامیوں کے ایک بڑی ریلی سے خطاب میں کیا تھا۔ جیب بش امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر رہ چکے ہیں اور ان کے والد اور بھائی دونوں ہی ملک کے صدور رہ چکے ہیں۔ اگرچہ کہ جیب بش کا خاندان وائٹ ہاؤس سے جڑا رہا، مگر وہ خود کو ایک ایسے باہر کے شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بطور صدر ملک کے بگڑتے ہوئے اشرافیہ کو چیلنج کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ میامی میں منعقدہ ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکی معاشرے کے سب سے کمزور طبقے سے جڑے ہیں۔ انہوں نے موجودہ ڈیموکریٹ حکومت پر امریکہ کے خراب حالات کا الزام لگایا اور حکومت کی خارجہ پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔
ابتدا سے ہمارے صدر اور ان کی خارجہ پالیسی سے متعلق ٹیم تاریخ رقم کرنے کے لیے بڑی جوشیلی رہی، جس میں اسے ناکامی ہوئی۔ اوباما، کلنٹن، کیری سب نے مل کر بحران کی وراثت چھوڑی۔ یہ خطرات کم کرنے کا دعویٰ کرنے والی انتظامیہ بھی ہمیں براہ راست جس شدید ترین خطرے کی جانب دھکیل رہی ہے، وہ فوج کی تنزلی ہے۔ یہ ہوتی جائے گی جب تک صدر فوجیوں اور ویٹرنز کی پرواہ نہیں کریں گے اور مسلح افواج کی تعمیر نو کے اقدامات نہیں کریں گے، اور یہ میں کروں گا، یہ میرا ان سے وعدہ ہے۔
جیب بش وہ 11th امیدوار ہیں جو ریپبلکن پارٹی سے صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کے خواہش مند ہیں، اور رائے شماری سے ابھی یہ واضح نہیں کہ کس امیدوار کو واضح برتری حاصل ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جان لیبوٹلیئر، جو امریکی کانگریس کے رکن رہ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جیب بش کا خاندانی نام ان کے صدر بننے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں ایک اور بش آ جائے، اس پر انہیں ہر جگہ ووٹرز کی زبردست مزاحمت کا سامنا ہے، حتیٰ کہ ان کے والد اور بھائی کو نامزد کرنے والی ریپبلکن پارٹی بھی کچھ ایسا کہہ رہی ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ پولنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 85% پارٹی بش کے بجائے کسی اور کا انتخاب کر رہی ہے۔
ہیلری کلنٹن نے ریپبلکن پارٹی کو اس کی ماضی کی پالیسیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا اور زیادہ باتیں اور وعدے ان کی معیشت میں بہتری لانے کے کیے۔
خوشحالی کا مطلب صرف سی اوز اور فنڈ اکٹھے کرنے کے منتظمین کے حالات میں بہتری لانا نہیں۔ جمہوریت صرف ارب پتیوں کے مفادات کا نام نہیں، خوشحالی اور جمہوریت آپ کے بنیادی حقوق کی سربلندی کا نام ہے۔
مسز کلنٹن سن 2008 کے انتخابات میں بھی صدارتی دوڑ میں شامل تھیں اور اس بار حکمران جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کی مضبوط امیدوار ہیں۔ نامہ نگار کہتے ہیں کہ دونوں اگر اپنی پارٹیوں کی جانب سے حتمی امیدوار نامزد ہوتے ہیں تو اگلے برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں ایک بار پھر 1992 کے صدارتی انتخاب کی طرح بش اور کلنٹن کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، جس میں مسز کلنٹن کے شوہر بل کلنٹن نے جیب بش کے والد جارج ڈبلیو بش کو شکست دی تھی۔
ٹھیک ہے، معصومہ ملک نے آپ کو بتا دیا کہ بش اور جیب میں کیسا مقابلہ ہے، یا جیب اور کلنٹن میں، یا بش اور کلنٹن میں کیسا مقابلہ ہے۔ لیکن انڈینز ہو یا پاکستانی، ان امریکی انتخابات میں خاصے آگے آگے رہتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ۔ حالانکہ ابھی مہم پوری طرح سے شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھو تو یہ لگتا ہے یہ 100 میٹر دوڑ جیتنے کے موڈ میں۔ واشنگٹن میں برجیش اپادھیائے نے یہ سب ماجرا معاملہ جاننے کی کوشش کی۔
سرمایہ کار فرینک اسلام ان دنوں اپنے گھر پر ہلری کلنٹن کی حمایتیوں کے لیے دعوتیں دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان پر کلنٹن کے انتخابی مہم کے لیے کم سے کم $10,00,000 چندہ جمع کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہے۔
جب میں پیسہ دے رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں اوروں کی بھی مدد کرتا ہے اور ان کو ترقی کا راستہ دکھاتا ہے۔
انتخابی چندہ دینے کے لیے مشہور فرینک اسلام صدر اوباما کے لیے بھی پیسہ جمع کر چکے ہیں۔ ان کے انتظامیہ میں انہیں مشورہ کار کے طور پر کئی عہدے بھی ملے، اور وہ صدر اوباما کے دورہ بھارت پر بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی لالچ میں نہیں بلکہ بھارتیہ نجات امریکیوں کی بہتری کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ ہماری ان لوگوں کے درمیان جگہ بنے، ہماری آواز سنی جائے اور ہمارے لیے مسائل نہ ہوں۔
امریکی انتخابی مہم مہنگی ہوتی ہے، اربوں ڈالر پھونکے جاتے ہیں، اور یہ سب چندے کے ذریعے آتا ہے۔ غیر سرکاری اداروں کا الزام ہے کہ موٹی رقم دینے والے زیادہ تر لوگ پہنچ اور طاقت کی لالچ میں یہ کرتے ہیں، اور سیاست اس سے گندی ہوتی ہے۔ یہ محل نما گھر پاکستانی نژاد امریکی رے محمود کا ہے، جنہوں نے پراپرٹی کے بزنس میں کروڑوں ڈالر کمائے ہیں۔ انہوں نے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام کیا ہے اور بہت جلد ہی وہ ہلری کلنٹن کے لیے بھی ایک جلسہ کرنے والے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا لیکن کئی ہیں جو ایسا کرتے ہیں.
They give a lot of money.
ایسے لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں اور بدلے میں ان کی آپ سے توقعات بھی ہوتی ہیں جس سے اس عمل کی ساکھ خراب ہوتی ہے.
رے محمود نے پاکستان کے لیے 7.5 ارب ڈالر کی امریکی امداد جاری کرنے والے کیری لوگر برمن بل کو پاس کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. سیاسی لابینگ کرنے والے پنیت اہلوالیا کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی برادری اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے انتخابی چندے کا استعمال کافی کارگر طریقے سے کر رہی ہے.
جنوبی ایشیائی لوگوں نے اپنے کاروبار، معاشرے اور اپنے ملکوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اگر وہ یہاں کی مرکزی سیاست کا حصہ نہیں بنتے تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے.
اربوں ڈالر
کی کمائی، محلوں جیسے مکان اور عیش و آرام کی زندگی کے بعد بھی کئی ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے سماج میں ایک پہچان کی، ایک رتبے کی. امیدواروں کو پیسہ دینا اس کی گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن اس میں مدد ضرور کرتا ہے. امریکہ ایسے ہی کام کرتا ہے. برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، واشنگٹن.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں پولیس نے 4 افراد کو ہم جنس شادی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں 2 ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے مبینہ ہم جنس پرستوں کی شادی میں مدد فراہم کی تھی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع کے ہیڈ کوارٹر گنداوا میں ایک پولیس اہلکار نے سلسلے میں 4 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی. اہلکار نے بتایا کہ 4 افراد کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ گرفتار ہونے والوں میں 2 وہ لوگ شامل ہیں جو کہ مبینہ ہم جنس پرست تھے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے دیگر افراد کو ہم جنس پرستوں کو شادی میں مدد فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. پولیس اہلکار کا یہ موقف تھا کہ ان افراد نے حقیقتاً ہم جنس پرستی کی بنیاد پر شادی نہیں کی. ان کا کہنا تھا کہ ان افراد نے دراصل مذاق کیا تھا مگر یہ مذاق اب ان کے گلے میں پڑ گیا. ان کا کہنا تھا کہ 4 افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کے دفعہ 377 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. ماہرین قانون کے مطابق اس دفعہ کے تحت وہ مقدمہ درج ہوتے ہیں جو کہ غیر فطری جنس پرستی کے زمرے میں آتے ہیں. اس دفعہ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا کی حد عمر قید مقرر ہے. ہم جنس پرستی کی بنیاد پر بلوچستان کے کسی علاقے سے میڈیا میں رپورٹ ہونے والا یہ پہلا واقعہ ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور کے دارالحکومت امفال میں ایک انوکھا بازار ہے جسے ماؤں کی مارکیٹ کہا جاتا ہے. پھل، سبزی، ترکاری، زیورات سمیت تمام کے تمام اسٹال خواتین کے انتظامیہ میں چلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس مارکیٹ کی شروعات 16ویں صدی میں ہوئی. مورخین کے مطابق منی پور میں مرد زیادہ تر چین اور برما میں جنگوں میں مصروف رہتے تھے، اس لیے گھر چلانے کی ذمہ داری خواتین کی تھی. لائش رام اونگ بھی، میما دیوی بھی اس مارکیٹ میں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے کام کرتی ہیں. یہ رپورٹ سنیے جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے نصر جہاں کی آواز میں.
میرا نام لائش رام اونگی میما دیوی ہے، میں امفال میں رہتی ہوں. میں اس مارکیٹ میں گزشتہ 35 برسوں سے جیولری اور دستکاری کا کاروبار کرتی ہوں. یہاں کاروبار سے میں اپنے خاندان کی آمدن میں حصہ ڈالنے کے قابل ہوئی. میں نے اپنی 3 بیٹیوں اور آگے ان کی بیٹیوں کی پرورش کی. میں یہاں 200 سے 300 ڈالر ماہانہ کما لیتی ہوں. اس مارکیٹ کی وجہ سے میں وقار سے جی سکتی ہوں. مجھے یہ دکان اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی. پرانے وقتوں میں مرد ہر وقت جنگ میں لگے رہتے تھے اور کام کا زیادہ تر بوجھ عورتوں کو منتقل ہو جاتا تھا. ہم نے اپنی پیداوار کی خرید و فروخت شروع کر دی اور اس طرح صدیوں پہلے یہ مارکیٹ وجود میں آئی. یہاں پر بہت سی بیوائیں بھی کام کرتی ہیں جن کے خاوند لڑائی میں مارے گئے. کچھ خاوندوں سے علیحدگی اختیار کر چکی ہیں اور ان دنوں یہاں ایڈز کی شکار کئی عورتیں بھی ہیں. کچھ لوگوں کو ان کے یہاں کام کرنے پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایڈز کے مریضوں کی شناخت ظاہر نہیں کرتے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم ان کی مشکل میں ان کے ساتھ ہیں اور انہیں وقار سے جینے میں مدد دیں گے۔ یہ مارکیٹ منی پور کے لوگوں کا فخر ہے، یہ مارکیٹ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کی روح ہے۔
اور یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے جان گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے احمد رضا سے۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب محمد نواز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے، ماہ رمضان کی آمد سے قبل اس کی مبارکباد دی ہے اور بھارت میں قید پاکستانی ماہی گیروں کی رہائی کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ افغانستان میں مصالحت کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے وفود آج اوسلو میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں موت کی سزا پانے والے 10 افراد کو آج پھانسی دے دی گئی۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں پولیس نے 4 افراد کو ہم جنس شادی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کی سزائے موت کی توثیق کی ہے۔ یمن میں القاعدہ کی ایک شاخ نے پچھلے ہفتے امریکی فضائی حملے میں اپنے ایک رہنما کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اور نیسلے انڈیا نے بھارت میں میگی نوڈلز پر پابندی لگنے کے بعد 5 کروڑ ڈالر کی مالیت کے نوڈلز تلف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔